السلام عليكم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبی الکریم. درود شریف پڑھ لیجیے سب حضرات. اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد علیه وصحبه اجمعین. محترم بزرگو، اور عزیز بھائیو، انسانوں کے معاشرے میں عقیدے، عقیدت اور فکر و نظر کا اختلاف ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے. رائے کا اختلاف تحقیق کی راہیں کھولتا ہے. کسی بھی معاشرے کا یہ حسن ہے، بالغ نظری کی دلیل ہے، کہ وہاں لوگ کسی بھی حوالے سے سوچتے ہوں اور اس سوچ کے نتیجے میں ان کی آراء مختلف ہوں. لیکن یہ اختلاف اگر مخالفت میں بدل جائے تو مخالفت کے نتیجے میں شدت پسندی جنم لیتی ہے، عدم برداشت کا مزاج پیدا ہوتا ہے، رواداری کا ماحول اور تحمل و بردباری کی فضا انتہا پسندی میں بدل جاتی ہے، اور نتیجتاً یہ مخالفت لوگوں کے درمیان ایسی خلیج اور ایسے فاصلے پیدا کر دیتی ہے کہ لوگ ٹکڑیوں میں بٹ جاتے ہیں. ہمارے ہاں بلکہ عالمی سطح پر، دنیا بھر میں عدم رواداری اور شدت پسندی کے مظاہرے دیکھنے میں آ رہے ہیں، جبکہ ہمارا دین ہمیں اپنوں اور غیروں سے، پرایوں سے رواداری کا حکم دیتا ہے، ہمیں قرآن و سنت سے تحمل اور برداشت کی ہدایت دی جاتی ہے، حوصلے اور ہمت سے جینے اور دوسروں کو جینے کا حق دینے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ رواداری کسے کہتے ہیں اور اس کے بارے میں قرآن و سنت کی تعلیمات کیا ہیں، اس مختصر سے وقت میں آج اسی پر گفتگو ہوگی۔ اس مسجد میں غالباً ساؤنڈ سسٹم کے حوالے سے یہ پرابلم ہے کہ پوری طرح سے بات سمجھ نہیں آتی۔ چلیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بات کہی جائے کم از کم وہ صحیح کہی جائے، اور جس قدر سمجھ آئے وہ صحیح سمجھ آئے۔ رواداری دو الفاظ کا مرکب ہے، دونوں فارسی کے الفاظ ہیں، روا اور داری۔ روا کے معنی جائز ہونا، اس کی گنجائش ہونا، اور رواداری کے معنی رکھنا ہے۔ روادار گنجائش رکھنے والا، اور رواداری کسی چیز کی گنجائش رکھنا۔ اصطلاحاً دوسروں کے آزادی عقیدے کے حق کا عقلی اور عملی اعتراف رواداری کہلاتا ہے۔ جبکہ کسی خاص نقطہ نظر کا اس طرح ساتھ دینا کہ اس نقطہ نظر سے اختلاف رکھنے والوں کو سرے سے جینے کا حق ہی نہ دیا جائے، یہ عدم رواداری۔ یا یوں سمجھیے کہ رواداری اسے کہتے ہیں کہ ایک انسان یا ایک گروہ جن باتوں کو اصولی طور پر اپنے نقطہ نظر سے متصادم، ٹکراتا ہوا یا غلط سمجھتا ہے، ان کے بارے میں دوسروں کے جذبات کا لحاظ کرتے ہوئے مخالفین کو جینے کا حق دیتے ہوئے ان کی آزادی رائے کا حق تسلیم کرنا رواداری کہلاتا ہے۔ گویا رواداری ایک ایسی کیفیت اور حالت کا نام ہے جس میں کوئی شخص یا کوئی قوم تحمل و برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مخالفین کے ساتھ، تو اور شور ہو جائے گا، آواز کٹ کر، مخالفین کے ساتھ کچھ اسلوبی سے پیش آئے اور ان کو اپنے موقف پر قائم رہنے، اپنے پرسنل لاز کے مطابق فیصلے کرنے کی آزادی دی جائے۔ اسے ہی تحمل و برداشت بھی کہتے ہیں۔ علامہ ماوردی ہمارے سلف اور بزرگوں میں سے بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تحمل و برداشت کی انتہا یہ ہے کہ غصے کے ہیجان اور شدت کے وقت ضبط نفس یعنی خود پر کنٹرول سے کام لیا جائے، ضبط نفس. محبوب کریم علیہ الصلات و تسلیمات کا ارشاد گرامی ہے، لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی میں دوسرے کو بچھاڑ دے. طاقتور اور قوت والا وہ نہیں ہے جو کشتی میں دوسرے کو بچھاڑ دے. انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، حقیقی پہلوان وہ ہے جو غصے کی کیفیت میں اپنے نفس پر کنٹرول رکھتا ہو، اپنے نفس کا مالک ہو. وہ نفس کی سواری بننے کی بجائے نفس کا سوار بنے اور نفس کی لگام اس کے کنٹرول میں ہو. حضور نے فرمایا حقیقت میں وہ پہلوان ہے، اور قرآن نے اس کو کہا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرْ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو صبر و حوصلے سے کام لیتا ہے اور معاف کرنے کو اپنا مزاج بناتا ہے، یہ کام تو بڑے اونچے درجے کا ہے. إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، لیکن جو اس کام کو اختیار کرتا ہے اور اس کو اپنے مزاج کا حصہ بنا لیتا ہے، فمن عفا واصلح فاجره على الله، جو معاف کرنا سیکھ لیتا ہے اور صلح کی طرف بڑھنا سیکھ لیتا ہے اس کا اجر اللہ اپنے ذمے لے لے. فاجره على الله، اس مزاج کو پیدا کرنے کے لیے قرآن و سنت میں جو ہدایات اور تعلیمات دی گئی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جاہلوں کے جاہلانہ رویے پر ہمدردانہ رویہ اور ہمدردانہ رد عمل ظاہر کیا جائے. اگر جاہل کے جاہلانہ رویے کے جواب میں سمجھدار آدمی بھی وہی رویہ اختیار کر رہا ہے تو پھر جاہل میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ پھر تو کوئی فرق نہیں. قرآن کریم میں ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ایمان والوں کی جہاں 13 صفات بیان کی گئی ہیں سورہ فرقان کے آخر میں، وہاں فرمایا کہ جب ان سے کوئی جاہل الجھتے ہیں، جاہل سے مراد بے علم نہیں ہے، جاہلانہ ایک رویہ، جہالت ایک خاص رویے کا نام ہے، بے علم ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے، جاہلانہ رویہ ہے جس کو قرآن کریم میں کہا کہ وہ بات غلط ہے اس کی لیکن اپنے غلط موقف پر اس طرح سے ڈٹا ہوا ہے کہ اسی کو ہی حق سمجھتا ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہلانہ رویہ اختیار کرنے والے ان سے الجھتے ہیں تو وہ دور سے ہی کہہ دیتے ہیں اچھا جی ہماری طرف سے آپ کو سلام ہو، ٹھیک ہے ہم آپ سے الجھنا نہیں چاہتے. بلکہ اس سے اگلی سٹیج جو قرآن کریم میں دو مقامات پر اللہ نے ذکر فرمائی وہ یہ ہے، اور یہ سورہ رعد میں مومنین کی 9 صفات جہاں اللہ تعالی نے بیان فرمائی اس میں یہ آیت ہے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، وہ بد سلوکی کا جواب حسن سلوک سے دیتے ہیں، وہ بد سلوکی کا جواب حسن سلوک سے دیتے ہیں اور اپنے حبیب کی سنت کو زندہ کرتے ہیں کہ جب فتح مکہ کے بعد مجرم سامنے کھڑے تھے اور ان کو یقین تھا کہ ہماری کی گئی زیادتیوں کا اب یہ بدلہ لیں گے تو حضور نے فرمایا لا تسریب علیکم اليوم، جاؤ ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، اذهبوا انتم الطلقاء،
وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ. یہ قرآن صرف صحابہ کے لیے نہیں اترا ہے، یہ تو قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے اترا ہے. یہ میرے لیے بھی ایسے ہی ہے جیسے آپ کے لیے ہے. یہ نسل انسانی کی کہ ہر فرد کے لیے آج بھی اسی طرح سے رہنما ہے جیسا کہ ابو بکر و عمر اور عثمان و علی اور طلحہ اور زبیر اور عائشہ اور فاطمہ کے لیے تھا. اور میرے بزرگوں اور دوستو، یہی انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ سورہ مریم میں ہے، والد صاحب سے بات کر رہے ہیں اور ہر جملہ کہنے سے پہلے یا ابتے کہتے ہیں، اے میرے پیارے ابا جان. اور جب ساری گفتگو مکمل کر لیتے ہیں تو والد جواب میں یہ کہتا ہے، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تم مجھے اپنے الہوں سے الگ کرنا چاہتے ہو؟ لئن لم تنتہی، اگر تم باز نہیں آؤ گے، لارجمنک، میں آپ کو پتھر ماروں گا. واہجرنی ملیا، چپکے سے الگ ہو جاؤ. اور حضرت ابراہیم کی سنت کیا ہے؟ حضرت ابراہیم اس تلخ ترین ماحول میں بھی کہتے ہیں سلام علیک، ابا جان میں آپ کے لیے اللہ سے سلامتی مانگتا ہوں. سأستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے اللہ سے بخشش مانگتا رہوں گا. اور جب تک اللہ نے روکا نہیں ہے، ابراہیم اپنے باپ کے لیے بخشش مانگتے رہے. یہ جو دعا میں اور آپ سب نماز کے آخر میں مانگتے ہیں نا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں روک، وہ الفاظ موجود ہیں، ما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایہ فلما تبین له انہ عدو للہ تبرأ منہ، جب تک اللہ نے روکا نہیں تب تک دعا مانگتے رہے. واغفر لابی انہ کان من الضالین ولا تخزنی یوم یبعثون، ایک جگہ نہیں، قرآن کریم میں ایک سے زائد مقامات پر اس دعا کا ذکر ہے. سلام علیک، سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ. اور محبوب کریم علیہ السلام کا رویہ دیکھیے کہ غزوہ بدر میں کفار کا ایک قیدی چند روز مدینہ منورہ میں محبوب کریم علیہ السلام کے ہاں گرفتار رہا، اور پھر رہا ہونے کے بعد جب اپنوں کے ہاں گیا تو اس نے سب سے کہا، اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحم کرے، وہ اپنے اہل و عیال سے اچھا ہمیں کھلاتے تھے اور اپنے گھرانے سے پہلے ہمارے آرام کی فکر کرتے تھے. افغانستان میں مسلمانوں نے اسی رویے پر عمل کرتے ہوئے ایک صحافی خاتون کے ساتھ قید کے دوران جب اس سنت کو دہرایا تو تاریخ گواہ ہے کہ وہ عورت مسلمان ہو گئی. جب قیدی گرفتار ہو کر آتے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کے لباس تک کی فکر کرتے تھے. حاتم طائی کی بیٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی، ان قیدیوں میں سے آ رہی تھی، ننگے سر تھی، اللہ کے حبیب نے اپنی چادر اتار کے اس کے سر پہ ڈال دی. لوگوں نے کہا یہ کافر کی بیٹی ہے، فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے، کافر کی ہو یا مسلمان کی ہو، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے. اور ہمارے معاشرے میں ایک وقت تھا کہ جب گاؤں کی بیٹی سارے گاؤں کی بیٹی. آج ہم کیوں اس سطح پر پہنچ گئے ہیں کہ جس کی بیٹی ہے اسی کی بیٹی ہے؟ کیوں ایسا ہو گیا؟
اور ساڑھے تے روایت ایسی کہ جوائی بھائی آ رہے ہیں تو سارے پنڈ کا جوائی. ہم تو اس روایت کے حامل لوگ ہیں.
حاتم تائی کی بیٹی گرفتار ہو کے آئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری عزت کے ساتھ اسے ٹھہرایا اور یہ فرمایا کہ جب کوئی تمہارے شہر سے آئے گا تو میں تمہیں اس کے ساتھ رخصت کر دوں گا.
چند روز بعد معلوم ہوا کوئی آدمی جا رہا ہے یمن, تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سفر کا سامان اکٹھا کیا, انتظام کیا, اور ایک شخص کی ذمہ داری میں اسے اس کے گھر یمن بھیج دیا.
میرے بزرگوں اور دوستو, قرآن کریم میں ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ. اگر کفار میں سے اے مسلمانوں, یعنی اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں لیکن اللہ اپنے حبیب کے ذریعے سے پورے آپ کے ماننے والوں کو یہ حکم دے رہے ہیں, ان احد من المشرکین استجارک, اگر کفار میں سے کوئی ایک آئے اور وہ تمہارے پاس آ کر تمہارے دین کی سٹڈی کرنا چاہے اور وہ قرآن کریم کو سمجھنا چاہے اور قرآن کریم کو پڑھنا چاہے, استجارک, تمہارے پاس پناہ مانگتا ہوا آتا ہے اور آنا چاہتا ہے, فاجر ہو, تو اسے اپنے ہاں ٹھہراؤ, اسے موقع دو. وہ قرآن کریم کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سازگار ماحول پیدا کرو, اسے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے موقع دو, سازگار ماحول پیدا کرو. حتی یسمع کلام اللہ, یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے, اور اگر وہ مانتا ہے تو سبحان اللہ, اور نہیں مانتا تو ثم ابلغہ مأمنہ, پھر اسے وہاں پہنچا دو جہاں وہ خود کو امن میں سمجھے. کہیں جبر نہیں ہے. ذالک بانہم قوم لا یعلمون, یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ وہ لوگ لا علم ہیں, جاہلوں سے الجھنے سے گریز کیا جائے. خذ العفو, قرآن کریم کے الفاظ پر غور کیجئے, سورہ اعراف کی آخری آیات ہیں, خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین, درگزر کرنا اپنے اوپر لازم کر لو. خذ کے معنی ہوتے ہیں پکڑنا. خذ العفو, درگزر کرنے کو پکڑ لو. یا رسول اللہ, میں اپنے غلام کو کتنی مرتبہ معاف کروں؟ فرمایا, دن میں 70 مرتبہ تو کم از کم معاف کرو. اللہ در گزر کرنا اپنے اوپر لازم کر لو. وامر بالعرف, اچھائی کی بات کہتے چلے جاؤ. وعارض عن الجاہلین, اور جاہلوں سے الجھو نہیں, کنارہ کشی اختیار کر. امام شعبی رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ ہیں, انہیں کسی جاہل نے گالی دی. گالی کو سننے کے بعد انہوں نے جواب میں فرمایا کہ اگر تیری بات میرے بارے میں سچ ہے تو اللہ مجھے معاف فرمائے, اور اگر سچ نہیں ہے تو اللہ تجھے معاف فرمائے. یہ وہ رویے ہیں جو ہماری قدروں میں شامل ہیں, ہماری اقدار ہیں, ہماری ویلیوز ہیں.
بھری مجلس میں, ہندوستان کی بات ہے, ان دنوں میں یہ مسلکی اختلاف بڑا عروج پر تھا لوگوں کے ہاں, بھری مجلس میں لوگ بیٹھے ہیں, گفتگو سن رہے ہیں, اور ایک بہت بڑے عالم دین گفتگو فرما رہے ہیں, بیان کر رہے ہیں. ایک صاحب نے چٹ بھیجی, اس پہ لکھا ہوا تھا, تو حرامی بھی ہے اور کافر بھی ہے. اب کوئی اور ہوتا تو شاید بھڑک جاتا اور ناراض ہو جاتا. انہوں نے چٹ پورے مجمع کے سامنے پڑھی اور کہا, اس چٹ میں کسی صاحب نے مجھے لکھا ہے کہ تو حرامی بھی ہے اور کافر بھی ہے. تو سن لیجئے, حرامی تو میں اس لیے نہیں ہوں, کہ میرے باپ کے نکاح کے گواہ اس مجلس میں موجود ہیں. اور دوسری بات رہی کافر کی, تو چلیے کافر اگر تھا بھی تو اب میں کلمہ پڑھتا ہوں, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.
سورہ فرقان میں اللہ تعالی نے جو مسلمانوں کی خوبیاں اور صفات تیرا بیان فرمائیں اس میں ایک یہ ہے کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, جب وہ بےہودہ مجلسوں اور ناپسندیدہ کاموں کے پاس سے گزرتے ہیں تو سنجیدگی سے گزر جاتے ہیں, اور بدلہ لینے کے باوجود بدلہ لینے کے کی قدرت کے باوجود بدلہ نہیں لیتے, اس سے رواداری جنم لیتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا قدرت علی عدوک فاجعل العفو شکرا للقدرتی, اگر تجھے دشمن پر کنٹرول اور دسترس اور قدرت حاصل ہو جائے تو پھر اس اللہ کے اس شکر میں تو اسے معاف کر دے کہ اللہ نے تجھے اس پر کنٹرول عطا کیا ہے. اللہ
اللہ
نے تجھے اس پر قدرت دی ہے, یہ جو تجھے بالا دستی ملی ہے اسی شکر پر تجھے اسے معاف کر دینا چاہیے. اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں. اور ابو امامہ باہلی رحمہ اللہ اس حدیث کے راوی ہیں, انا زعیم ببیت فی ربز الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا. حضور نے فرمایا جنت کے مضافات میں میں اس شخص کو محل کی ضمانت دیتا ہوں. زعیم, زعیم, انا زعیم, میں ضمانت دیتا ہوں جنت کے اندر, جنت کے مضافات میں, جنت کے کناروں میں اس کا محل ہوگا. لمن ترک المراء وان کان محقا, کہ جو جھگڑا چھوڑ دیتا ہے اگرچہ وہ حق پر ہی کیوں نہ, جو جھگڑا چھوڑ دے, جو الجھنا چھوڑ دے, جو بحث چھوڑ دے, جو تکرار چھوڑ دے, صرف اس لیے کہ یہ ایک بے مقصد عمل ہے. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, کسی آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے مقصد الجھنا اور بے مقصد بحث اور بے مقصد گفتگو اور بے مقصد رویوں اور کاموں کو چھوڑ دے. وَأَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ لِمَن تَرَكَ الْكِذْبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا, اور میں جنت کے درمیان محل کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کو کہ جو مزاح میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے, اگرچہ مزاح میں ہی کیوں نہ ہو, مزاح میں جھوٹ, جھوٹ اگر تو کسی سیریس مسئلے میں بول رہا ہے تو اس کے نتائج تو بعض دفعہ بڑے خوفناک ہوتے ہیں, حقوق تلف ہوتے ہیں, عزت مجروح ہوتی ہے, ناموس تباہ ہوتی ہے. اور اگر مزاح میں کسی کو خوش کرنے کے لیے بول رہا ہے تب بھی حضور نے فرمایا یہ ناپسندیدہ ہے یقیناً. ایک خاتون اپنے بچے کو بلا رہی تھی کہ ادھر آؤ ادھر آؤ تمہیں کچھ چیز دوں, تو حضور نے فرمایا کہ تم اسے چیز دینا چاہتی تھی یا ویسے ہی اس کو بلا رہی تھی؟ انہوں نے کہا جی میں چیز دینا چاہتی تھی. حضور نے فرمایا اگر تم نہیں چاہتی تھی اور بلا رہی تھی تو یہ جھوٹ ہے. اللہ
وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقَهُ خُلُقُهُ,
اور جنت کے اعلی درجے میں اسے گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو اپنے اخلاق کو اچھا کر لیتا ہے.
فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ,
صبر کو اختیار کیجئے جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا. ولا تستعجل لهم، اور بدلہ لینے میں جلدی نہ کیجئے. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اے میرے بیٹے نماز پابندی سے پڑھتے رہنا، بھلائی کی بات کہتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا، اور اس مرحلے میں جو تجھے تکلیف پہنچے اس پر صبر و حوصلے کا مظاہرہ کرتے رہنا، ان ذالک لمن عزم الامور، یہ بہت اونچے کاموں میں سے ہے. ہمارا دین تو ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ رواداری کا حکم دیتا ہے. اللہ نے سورہ ممتحنہ میں کفار کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک وہ جو مسلمانوں پر جنگ مسلط کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرے وہ جو مسلمانوں کے ساتھ صلح کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، جو تم سے قتال نہیں کرنا چاہتے، ولم يخرجوكم من دياركم، اور تمہیں تمہارے ملکوں سے اور وسائل سے محروم نہیں کرنا چاہتے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے اللہ تمہیں نہیں روکتا، ان کے ساتھ برتاؤ اچھا رکھو، معاملہ اچھا رکھو، میل جول رکھو، کوئی حرج نہیں. انما ينهاكم الله، اللہ تمہیں اس سے روکتا ہے، الذين قاتلوكم في الدين، جو صرف اس جرم میں تمہیں مار رہے ہیں کہ تم مسلمان ہو، صرف اس جرم میں تم پر بمباری کر رہے ہیں کہ تم مسلمان ہو، صرف اس جرم میں روس اٹھ کر شامیوں پر بم برسا رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے، ورنہ روس کو کیا تکلیف ہے. قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم، تمہیں تمہارے ملکوں سے نکالنا چاہتے ہیں، گھروں سے نکالنا چاہتے ہیں، تمہارے وسائل پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں. وظاہروا علی اخراجکم، اور جو تمہیں تمہارے وسائل سے اور ملکوں سے اور شہروں اور بستیوں سے محروم کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کے مددگار ہیں، اللہ تمہیں ان سے دوستی سے روکتا ہے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو ان سے دوستی کرے گا وہ ظالم. لیکن دوسرے کفار کو چار حصوں میں دین نے تقسیم کیا ہے، ایک وہ جو جنگ پر آمادہ ہے اور ظلم کے ظالمانہ طریقے سے تم پر ظلم مسلط کر رہا ہے، محارب ہے، اور دوسرے وہ جس کے ساتھ تمہارا امن کا معاہدہ ہے، وہ معاہد ہے، تیسرے وہ جو ویزا لے کر یا اجازت لے کر تمہارے ملک میں کچھ دیر کے لیے ٹھہرنے کے لیے آتا ہے، اس کو مستامن کہتے ہیں، اور چوتھا وہ جو تمہارے ملک کا شہری ہے لیکن اپنے نظریے کفر پر قائم ہے، وہ ہندو ہے، سکھ ہے، کوئی بھی ہے، وہ تمہارا شہری ہے، اس کو وہ تمام حقوق حاصل ہیں جو ایک مسلمان شہری کو حاصل ہے. حضور نے فرمایا غیر مسلم جو تمہارے شہری ہیں، ان سے خرید و فروخت، ایک دوسرے کے ہاں ملازمت، یہ سارے امور جائز قرار دیے، بلکہ جبرن کسی کو مسلمان بنانا اس سے ہمارے دین نے روکا ہے. لا اکراہ فی الدین، اس آیت کا ترجمہ سمجھ لو، لا اکراہ فی الدین کا معنی یہ نہیں ہے کہ دین قبول کرنے کے بعد اب دین کی جو پابندیاں ہیں ان پر عمل نہیں کرنا. گاڑی سڑک پر لانے سے، گاڑی سڑک پر لائیں یا نہ لائیں، اس کی ساری عمر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن سڑک پر جب گاڑی لاؤ تو پھر ٹریفک قوانین کی پابندی لازمی ہے. پھر اگر کوئی کہے کہ اشارے سرخ پر میں کیوں رکوں، یہ تو میری آزادی کے خلاف ہے. لا اکراہ فی الدین کا معنی یہ ہے کہ دین کے قبول کرنے نہ کرنے میں کوئی جبر نہیں. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے ایمان نہ لائے، راستہ کھلا ہے، لیکن نتائج کا وہ ذمہ دار ہوگا، میں اس پر بحث وقت نہیں جاتا. 10 جگہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے. وما علیک الا البلاغ المبین, آپ کے ذمے ان تک بات کو پہنچانا ہے, قبول کریں نہ کریں یہ ان کی مرضی ہے. وما علی الرسول الا البلاغ, ما علی الرسول الا البلاغ المبین. اور ہمارے ہاں رواداری یہ ہے کہ جن لوگوں کے عقائد ہمارے ہاں غلط ہیں, ہم ان کے جذبات کا لحاظ رکھتے ہوئے انہیں زندہ رہنے کا بحیثیت شہری تمام تر ملکی فلاحی سہولیات سے پورا فائدہ اٹھانے کا حق دیں. ان کی جان, ان کا مال, ان کی ناموس کی حفاظت مسلم ریاست کی ایسی ذمہ داری ہے, بالکل ایسے ہی ذمہ داری ہے جیسے مسلمان شہری کی جان, مال اور عزت نفس کی حفاظت کی ذمہ داری ہے. ہمارا دین تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں, ان کے مذہبی پیشواؤں اور ان کے معبودوں, جھوٹے معبودوں کے بارے میں بھی بد کلامی سے رکے, بد کلامی سے رکے. لا تسب الذین یدعون من دون اللہ, جو اللہ کے سوا غیروں کو پکارتے ہیں ان کو تم کبھی گالی نہ دینا. فیسب اللہ عدوم بغیر علم, وہ پلٹ کر تمہارے اللہ کو ناحق گالیاں دے. مسلمان ایک ملک میں غیر مسلموں کے ساتھ اس قدر رواداری کے پابند ہیں کہ ان غیر مسلموں, بات سمجھیے اس بات کو, ان غیر مسلموں کی جان, مال, عزت و ناموس کی ویسے ہی محترم ہے جیسے مسلمانوں کی محترم. حضور نے فرمایا الا من ظلم معاہدا, جس نے کسی معاہدے, یعنی غیر مسلم شہری جو معاہد ہے اس کے ساتھ زیادتی کی, جن کے ساتھ تمہارے معاہدے ہیں, اب انتقصہ یا اس کا حق غصب کیا, او کلفہ فوق طاقتہ یا اس کی طاقت سے زیادہ اس پر کوئی ذمہ داری یا بوجھ ڈالا, او اخذ منہ شیئا بغیر طیب نفس, یا بغیر اس کی خوشی کے اس کی کوئی چیز غصب کی, کنٹرول میں لی, اپنے پاس لی. فانا حجیجہ یوم القیامہ, قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس مظلوم کا مقدمہ میں لڑوں گا. وہ کافر ہے اگرچہ لیکن اس کا مقدمہ میں لڑوں گا. فانا حجیجہ یوم القیامہ, اور جس کا وکیل صفائی یا وکیل دفاع خود اللہ کا نبی ہو صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ذرا سوچئے تو صحیح. اسلامی ریاست کے قانون میں یہ ہے کہ اگر اس کا غیر مسلم شہری قتل کر دیا جائے تو قاتل مسلمان کو قصاص کے قانون کے تحت بدلے میں قتل کیا جائے. یہ ریاست کو یہ حق ہے, ریاست کو یہ حق ہے. شہریوں کو حق نہیں ہے کہ لاٹھی اپنے ہاتھ میں لے لیں. ان رجلا من المسلمین قتل رجلا من اہل الکتاب, اہل کتاب کے ایک آدمی کو مسلمان, ایک آدمی کو قتل کیا گیا. فرفع الى النبی, ایک مسلمان نے قتل کیا, حضور کے پاس مقدمہ گیا. حضور نے فرمایا انا احق من وفا بذمته, جنہوں نے اپنی ذمہ داری ہمارے حوالے کی ہے وہ ذمی ہیں. ذمی کا معنی ہے جس نے اپنی ذمہ داری حوالے کر دی ہے. اور جزیہ کا لفظ سن کر سو کال بعض لرنڈ اپنے آپ کو اپنی جاہلانہ رائے ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں. جزیہ کا معنی کیا ہے؟ جزیہ کا معنی بدلہ ہے کہ وہ ٹیکس جو عزت, جان, مال کی حفاظت کے نتیجے میں ریاست کو غیر مسلم جمع کرا رہا ہے اس کو جزیہ کہتے ہیں. معلوم نہیں, اگر مانا تو کم از کم سمجھو. ان احق من وفا بذمته, جو اپنی جان, جنہوں نے اپنی جان کی حفاظت ہمارے ذمے کر دی ہے ہم ان کی حفاظت کے زیادہ حقدار ہیں. ثم امر به فقتل, پھر حکم دیا اور اس شخص کو قتل کیا گیا جس نے ناحق ایک غیر مسلم کو قتل کیا تھا. من قتل معاہدا لم يره رائحة الجنة وإن ريحها تؤخذ توجد من مسيرة 40 عاما, جو کسی غیر مسلم معاہد کو قتل کرے گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا اور اس کی خوشبو 40 برس کی مسافت تک پھیلی ہوئی ہوگی. حضور نے فرمایا اسلام ہمیں رواداری کا حکم دیتے ہوئے یہ ہدایت کرتا ہے کہ مسلمان اگر غیر مسلم ریاست کے کسی غیر مسلم شہری کا نقصان کرے گا تو مالی نقصان ہو یا جانی اس کی زمان اس سے لی جائے گی. ایسے ہی مسلمان اگر معذور ہو جائے تو جیسے اس کی کفالت مسلم ریاست کی ذمہ داری ہے ویسے ہی غیر مسلم شہری کی کفالت بھی مسلم ریاست کی ذمہ داری ہے. حضور نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک راوی ہیں صحابی کہتے ہیں ان تصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اہل بیت من الیہود بصدقۃ. حضور نے ایک یہودی گھرانے کا کوئی خرچ اس کا انتظام کیا ہوا تھا آپ صدقہ کرتے تھے. فہی تجری علیہم اللہ کے حبیب رحلت فرما گئے پھر بھی یہ تعاون جاری رہا. تو میرے بزرگوں اور دوستو میں آخر میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے جیسے غیر مسلموں کے ساتھ رواداری کا ہمیں درس ہے ویسے ہی مسلمان کہلانے والے ان کو بھی آپس میں اس رواداری کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے سب سے پہلی بات خود دین کے بنیادی سورسز قرآن و سنت سے درست واقفیت حاصل کریں تاکہ تعصب اور تنگ نظری سے ہم نکل سکیں. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہم جس امام کو فروعی مسائل میں مان رہے ہیں ان کی رائے اقرب الی الصواب ہے یعنی درست ہونے کے زیادہ قریب ہے, لیکن چاروں امام دوسرے جو ہیں تیسرے امام تینوں وہ بھی برحق ہیں. پھر اگر کوئی آدمی دوسرے امام کی رائے کے مطابق مثلا نماز پڑھ رہا ہو تو ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے. ہم نام لیتے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر الحمدللہ صرف نام ہی نہیں لیتے ہم ماننے والے ہیں. حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے آنکھوں کا نور ہمارے سر کے تاج ہمارے دل کے سرور ہیں. حضرت پیران پیر حنبلی مسلک کے تھے امام احمد ابن حنبل کے مسلک کے. وہ نماز پڑھتے ہوئے ہاتھ اوپر باندھتے تھے آمین اونچی کہتے تھے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے تھے. ہمارے ہاں اگر کوئی امام اونچی کوئی آمین اونچی کر دے تو ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ سر بھی اس میں کم ہے یہ کیوں ایسا کر رہا بھائی کیا ہے. رواداری کی ذرا ذرا سی بات پر دوسروں کو کافر کہنے کا مزاج یہ شدت پسندی ہے, اسے ہمیں بدلنا ہوگا ورنہ کہیں ہم خود کفر کی لپیٹ میں نہ آ جائیں. حضور نے فرمایا یہ حدیث ذرا غور طلب ہے من دعا رجلا بالکفر او قال عدو اللہ ولیس کذالک الا حر علی. جو آدمی کسی اور کو کافر کہہ کر پکارتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ اوے اللہ کے دشمن یہ کہہ کر پکارتا ہے جبکہ وہ کافر نہیں ہے یا اللہ کا دشمن نہیں ہے تو جو کچھ اس نے کسی اور کو کہا ہے پلٹ کر اللہ تعالی اس پر لوٹا دیتے ہیں. پلٹ کر وہی جملہ اس پر آ جاتا ہے. اگر وہ ایسا نہیں ہے تو یہ کفر کہنے والا کافر کہنے والا پلٹ کر وہ جملہ اس پر آ جاتا ہے. اس لیے اس میں احتیاط کی ضرورت ہے. مسئلہ کی رواداری کو عام کرنا اور اس کے لیے میں آخر میں یہ کہوں گا کہ میرے بزرگوں اور دوستو مسئلہ کی شدت پسندی کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام مکاتب فکر کی محترم شخصیات کے بارے میں گفتگو کرتے وقت غیر شائستہ رویہ اختیار نہ کیا جائے اور ان کے خیالات کی تشریح میں ان کی رائے کو ترجیح دی جائے اور دوسروں پر نام لے کر تنقید کرنے کی بجائے اپنے نقطہ نظر کو بیان کرنے پر اکتفا کیا جائے. اور جن اعمال کو عبادت سمجھا جاتا ہے وہ اعمال عبادت گاہوں میں بجا لائے جائے, اس سے بہت کنٹرول ہوگا. مسلکی اختلاف کی بنیاد پر کسی کو کافر منافق گستاخ اور مشرک جیسے القاب دینے سے احتراز کیا جائے اور موقع ملے
تو دوسروں کا نقطہ نظر سننے میں بھی کوئی حرج نہیں. میں نے آپ کا وقت آج زیادہ لے لیا, میں آپ سے معذرت خواہ ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.